الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک شخص نے اپنا بہت خوبصورت محل بنوایا اور اس محل کے بنوانے کے بعد اس نے اپنے تمام دوستوں کی اس کے اندر دعوت کری. جب وہ دعوت اپنے عروج پر تھی تو اس کے دروازے کے اوپر کھٹکھٹاہٹ ہوئی تو اس کے ملازم نے جا کر کے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بہت بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں، جا کر کے اپنے مالک کو بتا دو کہ میں اس کی جان لینے کے لیے آیا ہوں. جب وہ ملازم بھاگا بھاگا اپنے مالک کے پاس پہنچا، اس نے اس کو کہا کہ ملک الموت آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری جان لینے کے لیے آیا ہے. تو اس آدمی نے گھبرا کر کے جواب دیا کہ اس کو کچھ دے دلا کر کے ٹال دو. جس طرح سے کوئی فقیر آتا ہے دروازے کے اوپر تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اس فقیر کو کچھ دے دلا کر کے رخصت کر دو، اس کو زیادہ دیر انٹرٹین نہ کرو. تو ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ وہ بوڑھا اندر آ چکا تھا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں جب کسی کے دروازے پر آ جاتا ہوں تو میں وہاں سے ٹلتا نہیں، میں پھر موت لے کر کے آتا ہوں اور اس کی روح لے کر کے ہی جاتا ہوں. اس کی روح جب میں نکالتا ہوں تو اس کے سارے گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ رونا شروع کر دیتے ہیں تو پھر میں اس گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں ان لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم سب کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تو ابھی یہاں پر بار بار آنا ہے، میں پھر آؤں گا یہاں پر، اور تم جتنے لوگ یہاں پر رہ رہے ہو میں نے سب کی روحیں لے کر کے جانا ہے. تو جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے مسلمان تو کیا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر ابھی تک انسان اس درجے تک نہیں پہنچا اور نہ وہ کبھی پہنچ سکے گا کہ جس کے اندر وہ موت کو ٹال سکے. تو موت کی حقیقت یہ ہم سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے. ہم سب اپنے سامنے کسی نہ کسی کو ہر چند دن کے بعد جاتا ہوا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم، جب ان کی اجل ان کا وقت آ جائے گا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ اس کو ایک لمحے یہ ٹال سکیں گے اور نہ اس کو ایک لمحے سے پہلے لے سکتے ہیں، اس کو نہ جلدی کر سکتے ہیں نہ اس کو ٹال سکتے ہیں. تو موت کا وقت اٹل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے لیے معین کر رکھا ہے. ایک صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت شدید بیماری کے وقت میں پہنچے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ ملک الموت بھی آ گئے، اور ملک الموت نے آ کر کے ان کے سینے کے اوپر انگلی رکھ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، ذرا نرمی کرنا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کے ہر صحابی کی جان نکالنے کے اندر نرمی کروں، اسی وجہ سے میں نے ان کے سینے کے اوپر صرف انگلی رکھی ہے، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں ابھی ان کے سینے کے اندر اپنا پنجہ گاڑ دیتا. جیسے کہ ابھی چند ہی دنوں پہلے ہم نے سورۃ النازعات کی ابتدائی آیات کی تفسیر پڑھی اور سنی کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان فرشتوں کی جو کہ نزع کی حالت کے اندر انسان کے جسم کے اندر غوطہ لگا کر کے اس کی روح کو کھینچ کر کے باہر نکالتے ہیں. یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جو کہ فاسق اور فاجر یا کافر انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہیں. یہ روح اس کے جسم سے نکلنا نہیں چاہتی, اس وجہ سے ملک الموت کو اس کے جسم کے اندر اترنا پڑتا ہے اور اس میں سے کھینچ کر کے اس روح کو نکالنا پڑتا ہے. جبکہ اس کے برعکس مومن کی روح کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غبارے کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے, وہ ہوا ہر وقت اس غبارے سے نکلنے کی ہی کوشش میں رہتی ہے. اس کو اس کے اندر روکنے کے لیے غبارے کے سرے کے اوپر گرہ لگانی پڑتی ہے, نوٹ باندھنی پڑتی ہے, تب وہ ہوا وہ گیس اس کے اندر بند رہتی ہے. جیسے ہی وہ نوٹ کھلے وہ ہوا وہ گیس اس غبارے کے اندر سے خود بخود نکل جاتی ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ون ناشتات نشتا, اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان فرشتوں کی جو کہ بند کو کھول دیتے ہیں, یعنی بوری کے یا غبارے کے یا انسان کے جسم کے اندر روح کو جس نے بند کیا ہوتا ہے اس نوٹ کو کھول دیتے ہیں اور وہ روح خود بخود اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. فرشتوں کو کھینچنا نہیں پڑتا, زور نہیں لگانا پڑتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ملک الموت آ کر کے بس انگلی رکھ دیتے تھے اور موت اور ساری روح ان کی نکل جاتی تھی. تو موت ہر ایک کو آنی ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو, چاہے فاسق و فاجر ہو چاہے متقی پرہیزگار ہو, چاہے وہ نبی کا دشمن ہو چاہے وہ نبی کا صحابی ہو, ہر ایک پر موت آنی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر بھی موت ایک لمحے کے لیے آئی, جس سے کہ وہ اس جہان سے دوسرے جہاں کے اندر منتقل ہو گئے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت, تم آتے ہو تو تم اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام تو دے دیا کرو, کوئی قاصد بھیج دیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اب تم آنے والے ہو. ملک الموت نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول, میں تو بہت سارے قاصد بھیجتا ہوں, بہت سارے پیغامات بھیجتا ہوں. یہ جو انسان کے دانت کا ٹوٹ جانا ہوتا ہے یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے میری طرف سے, اس کی بینائی جب خراب ہو جاتی ہے یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے, جب اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے کہ تم اپنی موت کی تیاری کر لو. تو انسان کی کھیتی جب پک جاتی ہے تو اس کھیتی کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالی موت کو بھیج دیتے ہیں, ملک الموت کو بھیج دیتے ہیں جو کہ آ کر کے اس کی کھیتی کو کاٹ کر کے اس دنیا سے لے جاتی ہے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ, آپ موت دیتے ہی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم کھیتی میں بیج بو. موسیٰ علیہ السلام نے بیج بوئے, بیج میں سے پودے نکلے, وہ پودے بڑے ہوئے, ہرے بھرے ہوئے اور ان کے اوپر اناج نکلا. جب اناج نکل گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. تب انہوں نے اس اناج کو کاٹ لیا اور اس کے اندر سے بھوسے کو الگ کر دیا اور جو اناج تھا اس کو الگ کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ, یہ وقت آ گیا تھا اس کے کاٹنے کا, تو اس وجہ سے میں نے بھوسے کو الگ کر دیا اور اناج کو الگ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, میں بھی اسی لیے موت دیتا ہوں کہ جب انسانوں کی کھیتی پک جاتی ہے, وقت آ جاتا ہے میرے پاس آنے کا, تو اب میں ان کو کاٹ لیتا ہوں, ان کے اندر سے جن کو جنت میں ڈالنا ہوتا ہے ان کو الگ کر دیتا ہوں اور جن کو جہنم میں ڈالنا ہوتا ہے ان کو الگ کر دیتا ہوں, جیسے تم نے اناج اور بھوسے کو الگ الگ کر دیا. تو یہ موت اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اس دنیا کے اندر ہر زی روح کے اوپر موت آنی ہے. جب موت آئے گی تبھی ہم اس دنیا سے اگلے جہاں میں منتقل ہوں گے. اگر ہمارے اوپر موت نہ آئے تو ہم ہمیشہ اسی سڑی ہوئی دنیا کے اندر رہیں گے, اسی گلی سڑی گندی بدبودار دنیا کے اندر رہیں گے, جہاں پر اپنی خواہش بھی پوری کرنے کے لیے ہمیں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں, لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں, کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, صبح سے شام تک تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اور جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو اس کے پھر نقصانات بھی ہمیں اس دنیا میں جھیلنے پڑتے ہیں, لوگوں کی طرف سے لانتان بھی ہوتی ہے, لوگ اس کے اوپر بھی ہم سے خوش نہیں ہوتے, لوگوں کی ناراضگیاں سہنی پڑتی ہیں, کتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں اپنی ایک خواہش کو پوری کرنے کے پیچھے. تو ایسی دنیا سے کیا جی لگانا؟ تو یہ دنیا دراصل جی لگانے کی، دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ دنیا نہیں ہے اپنی آرزوؤں کا محور بنانے کے لیے. کسی شاعر نے اس پیغام کو بہت خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے، گویا کہ پورا ایک بیان انہوں نے نظم کی شکل کے اندر کہہ دیا، جس کو کہ ہمارے عزیز دوست اور بھائی جنید جمشید صاحب نے بہت خوبصورت آواز کے اندر پڑھا تھا. ہم انہی کے لہجے کے اندر تھوڑا اس کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے گویا کہ یہ بیان ہی پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. کیسے کیسے محل تھے، اب وہ سونے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں. آج لوگوں نے نئے محل بنا دیے، پرانے محلوں کے اندر اب کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا، اب وہ سونے پڑے ہوئے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، جیسے بھی ہوں مرنے کے بعد ان کو مٹی میں ہی ڈالنا پڑتا ہے، چاہے کفن کے اندر لپیٹ کے ڈالنا پڑے، چاہے لکڑی کے تابوت میں بند کر کے ڈالنا پڑے، لیکن ان کو زمین کے اندر ہی ڈالنا پڑتا ہے. یا کچھ لوگ ان کو جلا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد راکھ کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں. تو ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کیسی بلند و بالا شخصیات اس دنیا کے اندر گزری ہیں، سب کی سب زمین کی سپرد ہو گئیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. کتنے بڑے عظیم الشان بادشاہ ہوتے تھے، ان کی سلطنتیں اپنے زمانے کی سپر پاورز کہلاتی تھیں. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا. سکندر فاتح کو کوئی اور نہیں ہرا سکا، لیکن موت کے سامنے وہ بھی نہیں ٹھہر سکا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں ہر خوشی ہے مبدل بے صد غم. ہر خوشی اس جہان کی 100 غموں کے برابر ہوتی ہے. ایک خوشی ملتی ہے تو ساتھ ساتھ 100 غم بھی ملتے ہیں، 100 تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. ایسی جگہ سے کیا دل لگانا، جہاں شادیاں تھیں وہاں اب ہے ماتم. اسی گھر کے اندر شادی ہونے والی ہوتی ہے، اسی گھر کے اندر ماتم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. یہ ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے اندر عقل و سمجھ ہی نہیں ہے، مجنوں ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اس دنیا کے پیچھے، ہر چیز بھول جاتے ہیں. اپنے سامنے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں عبرت نہیں آتی، گویا کہ مجنوں، پاگل، دیوانہ، ایسے ہو جاتے ہیں ہم. اس پروردگار کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس پروردگار کے پاس سے ہم آئے اور اسی پروردگار کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. اس سے بڑا جنون، اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہوگا؟ اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اسی دھن میں لگاؤں کہ میری گاڑی اتنی اچھی ہو جائے، میرا گھر اتنا اچھا ہو جائے، میرے لباس اتنے اچھے ہو جائیں، میرا سٹیٹس اتنا اچھا ہو جائے، میری دنیا کے اندر عزت اتنی اچھی ہو جائے، دوسروں سے میں افضل ہو جاؤں، بہتر ہو جاؤں. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو سج دھج نرالی، ہو فیشن نرالا. آج کے نوجوان بچوں کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ان کو گویا کہ نفرت ہے، نعوذ باللہ. وہ کافروں کے چہروں کے پیچھے اپنے چہرے بناتے پھرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ غیر محرموں کو اپنے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کے اوپر ان کا دل آ جائے یا ان کا دل ان کے اوپر آ جاتا ہے. اس زندگی کے اندر ایسے پاگل ہو جاتے ہیں. ہو سجدج نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. یہ شعر، بلکہ یہ ایک مصرع اس پوری نظم کی پنچ لائن ہے. اگر صرف ایک یہ مصرع ہم یاد کر لینا تو ہمارا کام بن جائے، پوری نظم پڑھنے کی سننے کی ضرورت بھی نہ رہے. فرماتے ہیں، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مرنے والا جس کو کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہ ایسے زندہ رہ سکتا ہے، ایسی زندگی گزار سکتا ہے؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے، صرف حسن ظاہر نے. حقیقت کو ہم بھول جاتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہے خوب تجھ کو، چاہیے خوب تجھ کو. جگہ لی جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. اس دنیا کی محبت اتنی بری چیز ہے کہ انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، 70-80 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میں نے یہیں رہنا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، نیکی کر لوں گا، گناہوں سے بچ جاؤں گا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. تو ایسا دھوکہ ہے اس دنیا کا کہ سامنے اپنے قبر دیکھتا ہے، اپنے ہم عمر لوگوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کے اپنے گھر میں رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے خود قبر میں اتار کر کے آتا ہے، دیکھ کر کے آتا ہے کہ ابھی اس کے ساتھ رہنے والا یہ شخص بھی چلا گیا، ابھی اس کے ساتھ رہنے والا وہ بھی چلا گیا، ابھی اس کا شوہر بھی چلا گیا، ابھی اس کی بیوی بھی چلی گئی. سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپنی موت یاد نہیں آتی، سمجھتا ہے یہ مرنے والے دوسرے ہیں، میں نے نہیں مرنا. تو ایسا دھوکہ لگاتی ہے یہ دنیا. نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں تاب کے ہوش میں اپنے آ بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہ کوئی رہے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے ہنر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. اور سچی بات یہی ہے کہ جن کا دل آخرت کے ساتھ لگ جاتا ہے، ان کا پھر دل اس دنیا کے اندر نہیں بہل سکتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ موت کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا دل اس دنیا میں بہلتا نہیں ہے، ہر وقت آخرت میں اٹکا رہتا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ اٹکا رہتا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقہ سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو موت کی تیاری دراصل حقیقت میں یہی ہے کہ اس دنیا سے محبت کرنا ہم چھوڑ دیں. اصل میں موت کی تیاری یہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے بہت سارے نیک اعمال کرنے شروع کر دیے ہیں تو ہم نے موت کی تیاری شروع کر دی ہے. نیک اعمال کا کرنا یہ بھی موت کی تیاری کا ایک رخ ہو سکتا ہے، اگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے دنیا کی محبت بھی نکل رہی ہو. اگر دل سے دنیا کی محبت بھی نکل رہی ہو تو پھر ان نیک اعمال کے کرنے سے صحیح معنوں میں ہم اپنے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. اس لیے کہ نیک اعمال جو انسان کرتا ہے تو وہ دراصل آخرت کے اندر اپنا سامان اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. جتنے اعمال کرے گا اتنے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کے لیے چیزیں اکٹھی کریں گے. لیکن اگر دنیا کی محبت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور نیکیوں کے ڈھیر بھی ہم لگا رہے ہیں تو پھر ہم نے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کیا. تو پھر ہمارا معاملہ ویسے نہیں ہوگا جیسے کہ اللہ والوں کی موت کا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے سنا صحابہ اکرام کی موت کے بارے میں, تو اس وجہ سے صحیح معنوں میں موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اس دنیا کی محبت سے اچاٹ کریں, دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے اوپر محنت کریں, اس کے اوپر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا میرے دل سے دنیا کی محبت بھی نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے. یہ جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں نا کہ اپنا دھیان اپنے دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ کی طرف, تو اپنا دھیان دل کی طرف رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کو ٹٹولتا بھی رہے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے. جب کوئی واقعہ میرے چاروں طرف رونما ہوتا ہے تو اس واقعے کا اثر میرے دل پر کیسے پڑتا ہے. اگر کوئی اچھی چیز میرے ساتھ ہوتی ہے تو میرے دل کے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اگر کوئی بری چیز میرے خلاف توقع چیز ہوتی ہے تو میرے دل کے اندر صبر کی کیفیات آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں. اگر میں کسی کو غم میں دیکھتا ہوں, یہ بات بھی بہت اہم ہے, اگر میں کسی کو غم میں دیکھتا ہوں تو اس غم کا میرے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کیا میرا دل پتھر تو نہیں ہو گیا, میرا دل سل تو نہیں بن گیا کہ کسی کو غم میں دیکھ کر کے بھی میرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی اس کا خیال نہیں آتا, کوئی دکھ نہیں ہوتا مجھے اس کے بارے میں. تو اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا, اپنا دھیان اپنے دل کی طرف رکھنا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ اپنی مجلس کے اندر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ حضرت آپ کا مال و اسباب سے لدا ہوا جہاز ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہ ڈوب کر کے ختم ہو گیا, ڈوب گیا. تو حضرت نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور سر کو جھکایا اور تھوڑی دیر میں سر اٹھا کر کے فرمایا الحمدللہ. اس کے بعد بیٹھے رہے, مجلس ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے آ کر کے اطلاع دی کہ حضرت وہ جو خبر آئی تھی آپ کے جہاز کے ڈوبنے کی وہ خبر غلط تھی, آپ کا جہاز الحمدللہ بالکل صحیح سلامت ہے اور وہ بندرگاہ سے لگ گیا ہے. تو حضرت نے پھر ایسی معاملہ کیا, آنکھوں کو بند کیا, سر کو جھکایا اور تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو کھول کر کے سر اٹھا کر کے فرمایا الحمدللہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا دونوں خبروں کے اوپر الحمدللہ؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں نے دونوں خبروں کے اوپر اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھا کہ کیا خوشی کی خبر کی وجہ سے میرے دل کے اندر یا غم کی خبر کی وجہ سے میرے دل کے اندر بے صبری کا معاملہ تو نہیں تھا, اور میں نے اس کے اندر کوئی بے صبری نہیں پائی, اس پر میں نے کہا الحمدللہ. اور جب خوشی کی خبر آئی پھر میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا اور اس کے اندر کوئی خوشی کے احساسات نہیں تھے. شکر کے احساسات ضرور تھے لیکن ناشکری کے احساسات نہیں تھے. تو میں نے کہا الحمدللہ. تو اس طریقے سے اللہ والے اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھتے رہتے ہیں, اپنے دل کی طرف متوجہ رہتے ہیں, میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے میرے دل کے اندر. تو دل کے اندر سے دنیا کی محبت جب تک کم نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم موت کی تیاری کرنے والے نہیں بنیں گے. تو موت کی تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے جانے کے لیے تیار رہنا. اور اسی کا ایک اور ڈائمنشن بھی ہے, ایک اور اینگل بھی ہے اس موت کی تیاری کا, اور وہ اینگل یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے جانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا بلکہ موت کی حقیقت ایسی مستحضر ہو جائے ہمارے سامنے کہ ہم ہر ایک کے جانے کے لیے تیار رہیں, ہر ایک کے جانے کے لیے. کیونکہ موت صرف ہم پر نہیں آنی بلکہ موت ہر ایک کے اوپر آنی ہے. یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ ہماری کوئی محبت کا جذبہ نہیں روک سکتا کہ میری اپنے والدین کے لیے اتنی محبت ہے تو موت کا فرشتہ اس محبت کا لحاظ کر لے گا اور وہ آنے سے رک جائے گا. یا میری اپنی اولاد کے لیے اتنی محبت ہے, میں نے اس کو اتنا جتن کر کے پالا ہے, پوسا ہے, اتنا وقت اس کو میں نے کھلایا ہے, پلایا ہے, اس کی پرورش کے اندر لگایا ہے, اتنی انویسٹمنٹ کری ہے. اب موت کا فرشتہ یہ خیال کرے کہ ابھی اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ آنے دو, جب ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس کو مل جائے گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا. موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا, اس کو جب حکم ہو جاتا ہے وہ اسی وقت آ جاتا ہے. تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ کوئی چیز نہیں روک سکتی. ہمارے ارادے, ہم پلاننگ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, چیزوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے سال گزریں گے پھر میں یہ کروں گا، پھر اتنے سال گزریں گے پھر میں وہ کروں گا، پھر ایسے گھر بناؤں گا، پھر ایسی گاڑی لے لوں گا، پھر ایسا معاملہ ہو جائے گا، پھر میرے سامنے میری ساری کی ساری محنتوں کا نتیجہ سامنے آئے گا، پھر میں اس کے بعد ریٹائر ہو کر کے ریلیکس کروں گا۔ یہ ایک مسلمان کے سوچنے کا انداز نہیں ہے، یہ کافروں کے سوچنے کا انداز ہے۔ ان کے ہاں ریٹائرمنٹ پلاننگ کی جاتی ہے، اور یہ پلاننگ کا جو لفظ ہے نا، ہم نے اس کو بہت مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے، بلکہ ہم نے اس کو بہت ابیوز کیا ہوا ہے۔ ہم پلاننگ کا مطلب نہیں سمجھتے، ہم اس پلاننگ کو اس انداز میں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک کافر اپروچ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس پلاننگ کے اندر دین نہیں دیکھتا، شریعت نہیں دیکھتا، سنت نہیں دیکھتا، وہ پلاننگ کرتا ہے اور پھر بائی ہک اور بائی کروک اس پلاننگ کے ریزلٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، اس کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی، لیکن اسباب کو صرف اسباب کے درجے کے اندر اگر وہ پلان کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے کیا میں کسی کا دل دکھا سکتا ہوں، کیا میں کسی کو ذلیل کر سکتا ہوں، کیا میں کسی کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آ سکتا ہوں کہ میرے ریزلٹس اچیو ہو جائیں، میری پلاننگ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا کے اندر باؤنڈ ہے دین سے، شریعت سے۔ اس کو خیال کرنا ہوگا میں کیسے بات کر رہا ہوں، میں اپنے امپلائیز کے ساتھ ایسے ڈیل نہیں کر سکتا کہ میری آفس کا ریونیو اچیو ہو جائے، ٹارگیٹس اچیو ہو جائیں۔ اب امپلائی کی زندگی برباد ہوتی ہو، اس کا خاندان برباد ہوتا ہو، اس کے ساتھ میں حرام طریقے سے پیش آؤں یا حلال طریقے سے پیش آؤں، ڈز ناٹ میٹر، میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بزنس کے ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسے پلاننگ نہیں کر سکتا، اس کو معلوم ہے کہ مجھے حساب دینا ہے ہر ہر چیز کا۔ تو مومن جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے اسباب کے درجے کے اندر، لیکن بہت کنٹرول پلاننگ ہوتی ہے اس کی، اور اس کی پلاننگ اللہ تعالیٰ کے حدود کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے، نہ صرف اپنی موت کی، بلکہ ہم نے ایسے اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہم دوسروں کی موت کے لیے بھی تیار رہیں، اور دوسروں کی موت کے لیے تیار رہنے کے لیے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے کم کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں، واٹ اباؤٹ ادرس؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے چلو آپ نے اپنی موت کی تیاری کر لی، تو اب خوش ہوں گے جب موت کا وقت آئے گا، ایزیومنگلی کہ واقعی ہم نے اچھی طریقے سے تیاری کری ہے، تو جب موت کا وقت آئے گا تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہاں جی اس وقت، ابھی تو ہم مر جائیں گے، اب ہمارے لیے تو جنت کے اندر اتنے محل بنے ہوئے ہیں، تیار ہوئے ہوئے ہیں، تو آگے دیر سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو۔ تو موت کو گلے لگا لیں گے، یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم اس وقت موت کو گلے لگا لیں گے، گناہوں کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے کے باوجود ہم موت کو گلے لگا لیں گے، کیونکہ ہم نے بہت سارے عمرے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے حج کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ چیریٹی کے اندر کھانا کھلایا ہوا ہے، ایزیومنگلی۔ لیکن دوسروں کی موت کی کیسی تیاری کریں گے اگر ہمارا کوئی عزیز چلا جائے ہماری نظروں کے سامنے سے، تو اس کی موت کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اس کی موت کے لیے تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نگاہ آخرت کے اوپر ہو، ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہو، ہمارا ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں کے اوپر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہمارا کوئی قریبی چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے جنت میں جانے کا اور سبب بنتا ہے، وہ وہاں پہ جا کر کے ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں گھسیٹ کر کے، کھینچ کر کے لے کر کے جنت میں جائے گا، وہ ہماری شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہ اسی شخص کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے جو کہ جنت کو زیادہ اہمیت دیتا ہو۔ غم ہر انسان کو ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی غم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں دیکھا تھا، آخرت کے نظارے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو سب کو دیکھ چکا ہوں، لیکن غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوا تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی کسی فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے کبھی جنت کو دیکھا؟ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم نے تو اپنے سامنے جو قبر ہوتی ہے اس کے اندر عذاب کو نہیں دیکھا. ہمارے سامنے نظروں کے سامنے قبر ہوتی ہے, ہم نے تو اس کے عذاب کو نہیں دیکھا, ہم نے تو اس کے ثواب کو نہیں دیکھا, تو ہمارے اندر غم کیوں نہیں ہوگا؟ تو غم تو ہوگا, لیکن مومن کے غم میں اور کافر کے غم میں بہت فرق ہوتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر راضی بھی ہوتا ہے غم کے ساتھ ساتھ. غم اس کے دل میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بلکہ اصل غم تو ہوتا ہی مومن کو ہے. جو غم کی صحیح تعریف ہے نا, وہ تو ہوتا ہی مومن کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے سینے کے اندر ایک زندہ دل ہوتا ہے. مومن کے سینے کے اندر ایک زندہ دل ہوتا ہے, اس کی روح زندہ ہوتی ہے, اس کی روح کے اوپر زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اور جس کی روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے, جس کی روح کے اندر زندگی نہیں, کفر کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے, فسق و فجور کی وجہ سے اس کی روح خراب ہو چکی ہے, تو اس کے تو جسم کے اوپر غم آ رہا ہے, پیٹ رہا ہے, رو رہا ہے, چلا رہا ہے, دنیا والوں کو تکلیف دے رہا ہے. لیکن اس کی روح کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے اس کی روح تو نہیں ہے. جب ہی ہمارے حضرت نے ایک بہت پیارا واقعہ سنایا تھا, انسانیت کی صحیح تعریف اس واقعے سے پتہ لگتی ہے کہ انسان کیا چیز ہوتے ہیں. حضرت آج کل, بلکہ آج کل کیا, بہت پہلے سے ہی, لیکن خصوصاً آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ انسانیت کے اوپر, ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک واقعہ حضرت سناتے ہیں کہ ایک دفعہ 1960s میں جب حضرت اسکول جایا کرتے تھے, تو ان کی بک کے اندر یہ کہانی تھی, انگلش کی بک کے اندر. تو وہ کہانی اس طرح سے تھی کہ ایک سائنسدان نے یہ کہانی لکھی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ آنے والے دور کے اندر سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لینی ہے. تو سائنس کی ترقی سے کیا ہوگا کہ سائنسدان جو ہیں وہ روبوٹس بنا لیں گے انسان نما. تو انسان کے اندر تو بہت ساری کمی بیشیاں ہوتی ہیں, وہ ایک سرٹن لمٹ تک دیکھ سکتا ہے, اس کے آگے اس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, وہ سرٹن فریکوینسیز کو سن سکتا ہے, اس سے زیادہ فریکوینسیز کو وہ سن نہیں سکتا, وہ چند چیزیں یاد رکھ سکتا ہے, اس سے زیادہ چیزیں وہ یاد نہیں رکھ سکتا, بھول جاتا ہے, وہ چند علوم حاصل کر سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ علوم حاصل نہیں کر سکتا. ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, لائر, آرکیٹیکٹ, آرٹسٹ, یہ ساری چیزیں ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتی, وہ کسی نہ کسی ایک ہی فیکلٹی کے اندر ایکسل کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اس کہانی میں لکھا کہ اس سائنسدان نے, ایک سائنسدان نے ایک روبوٹ بنایا. اس روبوٹ کی ہر چیز جو تھی وہ پرفیکٹ تھی, کوئی اس کے اندر کمی بیشی نقص نہیں تھا, وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا, دور تک اس کی نگاہ جاتی تھی, جہاں تک فزیکلی پاسبل ہوتا تھا دیکھنا وہ وہاں تک دیکھ سکتا تھا, ہر قسم کی فریکوینسی سن سکتا تھا, ہر قسم کی چیز اس کی میموری کے اندر سیو ہو جاتی تھی, ہر قسم کی دنیا کے اندر جو نالج اویلیبل ہے وہ اس کے اندر سٹور کری ہوئی تھی, وہ ہر طریقے سے پرفیکٹ تھا. تو ایسا سائنسدان, اس نے یہ روبوٹ بنایا, اور پھر ایک دن جو ہے وہ سائنسدان مر گیا. تو قیامت کے دن اس کا اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہوا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ, میں نے ایسا روبوٹ بنایا جس کے اندر ایسی ایسی پرفیکشن ہے, اور دیکھ تیرے انسان کی بنائے ہوئے انسان کے اندر تو کتنے نقص ہیں, کتنی خرابیاں ہیں. اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ چلو ڈیمونسٹریشن کرواؤ, ہم کہتے ہیں نا جی ڈیمو کروائیں. تو اس نے ڈیمو کروایا اپنے انسانوں کا جو اس نے بنائے تھے روبوٹس. تو چار پانچ روبوٹ جو ہیں انہوں نے آپس میں مل کر کے کچھ کام وام کرنے شروع کیے, وہ سب کر رہے تھے. یہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, اور ان میں سے ایک روبوٹ کا کچھ ٹوٹ گیا. وہ جب ٹوٹ گیا تو روبوٹ کا پورا اسٹرکچر ہی زمین کے اوپر وہ گر گیا, لیکن سارے روبوٹس باقی جو تھے وہ اپنے کام کاج کے اندر لگے رہے. تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ, ایک تو ٹوٹ گیا لیکن باقی تو اپنا کام کر رہے ہیں, ان کے کام کے اندر کوئی نقص نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو میں اب تم اپنے انسانوں کا تمہیں ڈیمو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے چند انسانوں کو سامنے کھڑا کیا, اور وہ انسان آپس میں مل جل کے رہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک دم سے ایک انسان کے پیٹ کے اندر شدید درد اٹھنا شروع ہو گیا. اتنا درد اٹھا کہ وہ گویا کہ لیٹ گیا درد کی وجہ سے. جیسے ہی وہ درد کی وجہ سے لیٹا, اس کے باقی انسان جو تھے ساتھی وہ اس کے پاس آ گئے, اور انہوں نے آ کر کے کسی نے اس کا پیر دبانا شروع کر دیا, کسی نے اس کی خیریت پوچھنی شروع کر دی, کسی نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا, کسی نے اس سے حال پوچھنا شروع کیا, کیا ہے, میں تمہارے لیے کوئی دوا کا انتظام کرتا ہوں, ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, ڈونٹ وری, سب ٹھیک ہو جائے گا, تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن اس شخص کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی, اتنی بڑی کہ اس نے درد کی وجہ سے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس کے. جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے نا تو یہ جو انسان اس کی تیمارداری کر رہے تھے ان میں سے ایک کی آنکھ سے بھی آنسو نکلنا شروع ہو. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سائنسدان سے کہا، دیکھو تمہارے بنائے ہوئے روبوٹ ان میں سے ایک پھوٹ گیا لیکن ان میں سے کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. میرے انسانوں کو دیکھو، ایک کے اندر تکلیف ہوئی سارے کے سارے اس کے ساتھ لگ گئے، سارے کے ساتھ اس کی بیمار پرسی کرنے لگے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کا انتظام کرنے لگے، حتیٰ کہ ان میں سے اس کے جب آنکھ میں سے آنسو نکلا تو اس کے آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ درد سے کرا رہا ہے، لیکن دوسرے انسان کی بھی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر احساس زندہ ہوتا ہے، تو یہ دکھ کا احساس یہ ایک زندہ دل کی علامت ہے اور یہ انسانیت کی علامت ہے. وہ دین کیسا دین ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل کے ہمارے سینے کے اندر پتھر، ہمارے دل کے اوپر احساس نہیں گزرتا، دکھ نہیں ہوتا دوسرے انسانوں کا، دور والوں کا تو کیا، اپنے قریب والوں کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم دکھ میں شریک ہونے کی بجائے ہم آگے سے اس بندے کو اس کے قصور تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی غلطیاں گننا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اسی کا کوئی مسئلہ ہوگا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ خود ہی قصور وار ہے، الزام دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک تربیت سے ریلیٹڈ بات ہے کہ ہمیں ایسے موقع کے اوپر ہرگز ہرگز اس قسم کے کامنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں دکھ درد کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح سے بھی کر سکیں، جو بھی ہمارے لیے بن پڑے. اگر کچھ اچھے بول کہہ سکتے ہیں تو اچھے بول کہہ دیں، اگر اچھے بول نہیں کہہ سکتے تو ان کا کسی طریقے سے مدد کر دیں، اور اگر مدد بھی کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو کم از کم ان کے لیے دل کے اندر رنجیدہ ہوں اور ان کا دکھ اپنے دل کے اندر محسوس کریں، اور ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. تو دعا ہمیں یقیناً دوسرے انسانوں کے لیے جو بھی غم کے اندر مبتلا ہوں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. تو موت کی تیاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو کم کریں. جب یہ دنیا کی محبت کم ہوگی، آخرت کی محبت بڑھے گی، تو پھر ہم نہ صرف اپنی موت کے لیے تیار ہو جائیں گے بلکہ ہم اپنی محبت کرنے والوں کی موت کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے نہ کسی اور نے ہمیشہ رہنا ہے. ہم جو اپنی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میری چیز، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یا ہم کہتے ہیں یہ میری اولاد، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی صرف اتنی سی حقیقت ہے کہ اس کے لیے ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں کہ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جا کر کے ہم کوئی ہوٹل رینٹ پہ لے لیتے ہیں اور وہاں پر ہم 2-3-4-5 دن رہتے ہیں وہاں پر. اب جب کچھ ساتھی حرم کے اندر ملتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا ہوٹل کدھر ہے، اور وہ کہتے ہیں جی آپ کا ہوٹل کدھر ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں جی میرا ہوٹل جو ہے نا وہ شارع ابراہیم خلیل کے اوپر ہے. دوسرا کہتے ہیں جی میرا ہوٹل جو ہے وہ اجیاد کے اوپر ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ کیا ہوٹل اس کی ملکیت میں ہے؟ اجیاد والا ہوٹل اس کی ملکیت میں ہو گیا؟ ابراہیم خلیل والا ہوٹل اس کی ملکیت میں ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. لیکن صرف پہچان کی خاطر ہم کہہ دیتے ہیں تاکہ اس کو راستہ پتہ چل جائے. اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہے تو وہ ابراہیم خلیل کی طرف آ کر کے مجھے فون کرے، اگر وہ میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں تو میں جی اجیاد کی طرف جا کر کے اس کو فون کروں کہ جی آپ اپنے ہوٹل کا صحیح پتہ بتا دیں تو میں آپ کے ہوٹل میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہوں. اتنی سی حقیقت ہوتی ہے میرے ہوٹل کی. یا گاڑی رینٹ پر لیتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، گاڑی رینٹ کرتے ہیں تو جب کہیں جا کر کے سب پارک کرتے ہیں تو وہاں پر رینٹل گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی اپنی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں سو کالڈ. تو جب باہر سارے نکلتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں جی آپ کی گاڑی کدھر ہے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا جی میں نے جو رینٹل گاڑی لی ہے وہ رینٹل گاڑی جو ہے وہ اس لاٹ کے اندر کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے جی میری گاڑی ادھر لاٹ میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی گاڑی نہیں ہوتی، وہ تو رینٹل گاڑی ہوتی ہے. لیکن کہنے کی خاطر ہم کہہ دیتے ہیں جی میری گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے. اتنی سی حقیقت ہے، میری اولاد، میرا گھر، میرا مال پیسہ، میری گاڑی، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اگر کوئی چیز کسی کی ہوتی ہے نا تو اس سے لینے کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے. اگر کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے اس سے لینے کے لیے اس کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. بغیر اجازت آپ کسی کی چیز نہیں لے سکتے. اگر یہ ساری چیزیں ہماری ہوتی تو ہم سے چھیننے کے لیے بھی فرشتے کو ہماری اجازت لینی ہوتی. اگر وہ اولاد ہماری اولاد ہوتی جو کہ دنیا سے چلی گئی, اگر وہ ماں باپ ہمارے ماں باپ ہوتے جو کہ دنیا سے چلے گئے, تو ملک الموت پہلے آتے اور ہم سے اجازت دیتے, جی آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کے اس عزیز محبوب رشتے دار کو یہاں سے لے جاؤں, اور ایسے لے جاؤں کہ جی آئندہ آپ اس کی شکل بھی نہ دیکھ سکیں. وہ کبھی اجازت نہیں لیتے. بغیر اجازت کے آتے بھی ہیں, ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں کھٹکھٹا کے بھی نہیں آتے, اور بغیر اجازت کے وہ لے کے بھی چلے جاتے ہیں اور پوچھتے تک نہیں ہیں. تو اسے کیا پتا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس کرائے کی ہیں, یہ چند دنوں کے لیے ہمارے پاس ہیں, اور یہ ہیں بھی ہمارے پاس اس لیے تاکہ ہم ان کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ اپنے پروردگار کی رضا کے مطابق کریں, اپنے پروردگار کی مرضی کے مطابق کریں. ہم اپنی اولاد کو ایسے نہیں پرورش دے سکتے جیسے ہم چاہتے ہیں, جیسے کہ ہمیں پسند ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری اولاد نہیں ہے, یہ ہماری اولاد نہیں ہے, یہ ہمارے پاس دی گئی ہے چند دنوں کے لیے, اور کچھ پتا نہیں کب چلی جائے. ہم پہلے جائیں گے کہ ہمارا بیٹا پہلے جائے گا, کچھ پتا نہیں. 70 سال کا بوڑھا پہلے جائے گا کہ 40 سال کا نوجوان پہلے جائے گا, کچھ پتا نہیں. اور کوئی اشارہ, کوئی پیغام, کوئی چیز پہلے نہیں آنے والی ہے. پیغامات تو مستقل آئے چلے جا رہے ہیں, مستقل آئے چلے جا رہے ہیں, نان سٹاپ چاروں طرف سے. ابھی کسی 70 سال والے کی خبر ملتی ہے, ہمارے ساتھیوں میں سے ایک 70 سال والے کی خبر ملی, وہ چلے گئے. اگلے ہی دن 2 سال کے بچے کی خبر ملی, وہ چلا گیا. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہم کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونے والا ہے, یہ تو دوسرے کے ساتھ ہو گیا, یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا, میرے بچے کو تو کوئی نہیں لے کے جا سکتا, مجھ سے, یہ تو میرا بچہ ہے, مجھ سے تو کوئی نہیں لے کے جا سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ نہیں کہہ سکتا. تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تیاری کریں ان چیزوں کے لیے. پروردگار جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے بن کر کے رہیں. اگر ہم اس کے اوپر محنت کر لینا تو پھر ہمیں اس دنیا میں بھی فائدے ہوں گے, ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدے ہوں گے. ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے گی, ہر خوشی کی خبر فائدہ مند بن جائے گی, ہر غمی کی خبر فائدہ مند بن جائے گی. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں اسی موضوع کے اوپر, کہ ایک عورت تھی, ایک دفعہ بلکہ ایک صاحب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک عورت کو طواف کرتے ہوئے سنا جو کہ عجیب انداز میں ایک کلمہ کہہ رہی تھی. تو انہوں نے سن لیا, پہلے تو اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہوتا ہے. خیر وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں, اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں, اے اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے خاتون, آپ اس طرح سے کیوں اللہ تعالیٰ سے پکار رہی ہیں کہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں, اس حال میں بھی راضی ہوں, اس حال میں بھی راضی ہوں؟ تو انہوں نے طواف کے بعد ان سے کہا کہ میں آپ کو سناتی ہوں اپنا واقعہ, اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے. تو کہتی ہیں کہ میں یہاں سے قریب رہتی ہوں, میرے 3 بچے تھے, ایک بہت کم سن, ایک اس سے بڑا اور ایک اس سے بڑا. میں اپنا کام کاج چلانے کے لیے تنور کے اندر روٹی لگاتی ہوں. تو ایک دن میں اسی طریقے سے کمرے کے اندر تنور تھا, اس تنور کے اندر روٹی لگا رہی تھی, اور میرا چھوٹا کم سن بچہ جو کہ کرال کرنے والی عمر میں تھا تو وہیں پہ کرال کر رہا تھا. میں اس کو بار بار تنور سے ہٹا رہی تھی کہ وہ کہیں قریب نہ آ جائے, آگ کی گرمی سے اس کو نقصان نہ پہنچ جائے. کہ اتنے میں میرے دونوں بچے جو ہیں وہ باہر کھیل رہے تھے صحن کے اندر, کہ مجھے باہر سے آواز آئی عجیب سی. تو میں باہر جا کر کے دیکھنے لگی تو میں نے دیکھا کہ میرا جو منجلا بچہ تھا درمیانی والا, اس کی گردن کے اوپر چھری چل چکی تھی اور وہ تڑپ رہا تھا. ہوا یہ تھا کہ جو بڑا والا لڑکا تھا اس بڑے والے لڑکے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ, ہم نے چند دن پہلے ایک بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا, تو ہم بھی وہی والا کھیل کھیلتے ہیں جو کہ ان انکل نے بکری کے ساتھ کیا تھا. تو کہیں سے اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا. جب وہ ذبح ہو گیا تو پھر اس کو پتا لگا کہ میں نے کیا کر دیا. وہ تو رونا شروع, یعنی خون نکلنا شروع ہو گیا. اب اس کو سمجھ میں آئی کہ میں نے کیا کر دیا ہے. تو وہ ڈر کر کے بھاگا, بھاگ کر کے کہیں جا کے چھپ گیا. تو جب اس عورت نے اپنے منجلے بچے کو دیکھا تو اس کی لاش کو پھر اٹھا کر کے ایک چارپائی پہ رکھا. پھر اس کے بعد اس نے اپنے بڑے بیٹے کی تلاش شروع کری. اس کو تلاش کر کے کرتے کرتے بالآخر اس کو اپنا بڑا بیٹا نظر آیا جو کہ پیچھے لکڑیوں کے ٹال کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا. وہاں پر ایک سانپ آیا اور اس سانپ نے اس بچے کو ڈس لیا، بڑا بیٹا بھی مر گیا. اس عورت نے اس بڑے بیٹے کو اٹھایا اور اس کو لا کر کے اپنے منجلے بیٹے کی لاش کے برابر رکھ دیا. پھر اس کے بعد اس کو اپنے کم سن بچے کی فکر ہوئی، کمرے کے اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا کم سن بچہ وہ رینگتا ہوا اس تنور کے اندر گر پڑا تھا، وہ جل کر کے خاکستر ہو چکا تھا. اس نے اس بچے کو بھی تنور کے اندر سے نکالا، تینوں کو چارپائی کے اوپر لٹایا، ان کو غسل دیا، کفن دیا، دفنایا، اور کہتی ہیں کہ میں اس کے بعد بیت اللہ آ گئی اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں اپنے پروردگار کو کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. تو اللہ کے ایسے بندے بھی، اس عاجز کی اپنی اہلیہ نے واقعہ سنایا کہ جب نیو یارک میں رہتی تھیں تو وہاں پر ایک خاتون کا پتہ لگا، اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے اندر بلڈنگ کے اوپر اپارٹمنٹ تھا ان کا، اس میں رہتی تھیں. تو ان کو نیچے سڑک کے اوپر سے گاڑیوں کی بریکس کی آواز آئی، ہائی وے تھی سامنے، تو گاڑیوں کے بریکس کی آواز آئی تو وہ بیلکنی میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بچہ سڑک کے اوپر بھاگنا شروع ہو گیا تھا، اور ہائی وے کے اوپر گاڑیاں اتنی تیز چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بریک نہیں لگا سکتی. تو گاڑی نے بریک لگائی لیکن بچے کو کچلتے ہوئے آگے چلی گئی. ان کے شوہر نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ عورت بھی دیکھ رہی، انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے. شوہر نے بھی اس واقعے کو دیکھا تو شوہر نے بھاگنے شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے بچے کو بچا لیں، یا اس کی جان شاید ابھی باقی ہو، اس کو اٹھا کر کے ہسپتال لے جائیں. تو وہ بھی اسی طریقے سے ہائی وے کے اوپر اتر گئے، پیچھے سے گاڑیاں آئیں، گاڑیوں نے ان کے شوہر کو بھی ٹکر ماری اور وہ بھی اسی طریقے سے سڑک کے اوپر گر گئے. ان خاتون نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس وقت یہ کمرے کے اندر واپس آئیں، مصلی بچھایا، نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی. یہ اس دور، اس زمانے کا واقعہ ہے، چند سال پہلے کا. تو جنہوں نے اپنے دل کے اوپر محنت کری ہوتی ہے، پھر ایسے حالات کے اندر وہ پھر جمے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر ان کو جنت کے اندر وہ درجات مل جاتے ہیں جو کہ ادروائز ملنے ممکن نہیں ہوتے. تو یہ زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ملنی ہے وہ اس سے بڑی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس یہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، یہ زندگی ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا. یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ ایمان والے کی سوچ نہیں ہے، یہ تو ایک کافر کی سوچ ہے جس کی موت کے اوپر واقعی اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا. عمل کی امید ختم، ایمان کی امید ختم، آگے مایوسی ہی مایوسی، ایسی مایوسی کہ جس کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایمان والے کے لیے تو یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، چند دنوں کی یہ مہلت ہے، اس مہلت کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے. اور ہم تو اپنے پروردگار سے ملاقات کے شیدائی ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کب یہ مصیبت ختم ہو اور ہم اپنے پروردگار سے ملیں. اس دنیا کی زندگی کے اندر صرف ایک اچھی بات ہے، صرف ایک اچھی بات، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو ہم راضی کر سکتے ہیں. جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی تو یہ مہلت ختم ہو جائے گی، اس مہلت کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں رکھا ہوا. تو اس دنیا کی مہلت کو ہم استعمال کرنا سیکھیں، اللہ والوں سے جا کر کے سیکھیں. اس عاجز کے دل کے اندر ہمارے حضرت کے ساتھ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہے، وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد ہوٹل کے کمرے میں واپس آئے تو حضرت نے سے کسی نے پوچھا کچھ کہ حضرت آپ کو فلانا میں کچھ بنا کر کے پلاتا ہوں، اس کو پلانے سے نا آپ کو اچھی نیند آ جائے گی. تو دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو نیند کیوں نہیں آتی، آپ اچھی طریقے سے سو کیوں نہیں پاتے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں 3 گھنٹے سے زیادہ کی نیند مجھے نہیں ہوتی. تو پوچھا کیوں نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو زیادہ لمبی نیند لینی چاہیے، کم از کم 5 یا 6 گھنٹے کی لگاتار نیند اگر آپ لیں گے نا تو آپ کے باڈی کو آرام ملے گا، اس سے آپ کی بیماریاں بھی کم ہوں گی اور آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. تو آپ کو 6 گھنٹے کی لگاتار نیند لینی چاہیے. لیکن میں 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سو پاتا. تو ان ساتھی نے پوچھا حضرت اب 3 گھنٹے سے زیادہ سو کیوں نہیں پاتے؟ تو حضرت کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنی عاجزی کے اندر کہا کہ بڑھاپا جو ہے اس میں بھی نیند کم آتی ہے. ہم جانتے ہیں حضرت جوانی میں بھی 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے, لیکن حضرت نے کہا کہ بڑھاپا ہے اس میں نیند کم آتی ہے. اور دوسری وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ذہن کے اندر ہر وقت اگر کوئی خیالات چلتے رہے نا تو نیند نہیں آتی, نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں لیٹتا ہوں لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ سوتا ہوں یا 3 گھنٹہ سوتا ہوں, پھر میں اٹھ جاتا ہوں. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سونا چاہیے. تو خیر ان ساتھی نے کہا کہ میں آپ کو ایک خاص قسم کا ڈرنک بنا کر کے پلاتا ہوں, دودھ اور کچھ چیزوں کو ملا کر کے, تو اس سے نا نیند دمبی آتی ہے اور آپ کو اچھی سی نیند آئے گی. تو حضرت تیار ہو گئے کہ اچھا جی ڈاکٹر نے چونکہ کہا ہے تو آپ چلیں بنا کے پلائیں, آپ نے آفر تو بڑی اچھی کری ہے. تو ہم سب ساتھی جو ہے وہ اس کو پورا انجوائے کر رہے تھے. بالآخر انہوں نے ڈرنک وغیرہ بنائی, حضرت نے پی, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دن ساجس کی ڈیوٹی تھی حضرت کے ساتھ کمرے کے اندر رہنے کی. تو میں بھی سو گیا, حضرت بھی سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی کو دیکھا تو اگزیکٹلی تین گھنٹے ہوئے تھے. ساجس کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر کے حضرت کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا حضرت بھی کھڑے ہیں. تو میں حضرت کی طرف گیا, میں نے کہا حضرت آج تو آپ نے وہ سوڈا بھی پیا تھا دودھ سوڈا, تو آج بھی آپ 3 گھنٹے کے بعد ہی اٹھ گئے. حضرت نے کہا اچھا 3 گھنٹے ہوئے ہیں. میں نے کہا حضرت ابھی ظہر کے اندر کم از کم 1.5 گھنٹہ اور ہے, آپ 1 گھنٹہ اور سو سکتے ہیں. تو حضرت بات مان گئے, لیٹ گئے اور حضرت 1 گھنٹہ اور سوئے. اور ثم الحمدللہ اس عاجز کی بھی ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی بالکل اسی طریقے سے, پہلے میں کھڑا ہوا حضرت کی طرف دیکھا پھر حضرت بھی کھڑے ہو گئے. تو 1 گھنٹے کے بعد بھی, یعنی حضرت اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے نا ہمارا بھی ٹائم ٹیبل ایسے ہی بن جاتا ہے. تو 3 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت کی فکر, ہر وقت کا کام. ان لوگوں کا کام 9 to 5 نہیں ہوتا, 8 to 6 نہیں ہوتا, ان کا کام 24 hours کا ہوتا ہے. بیکاز دنیا کے ہر کونے کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ ان سے اپنی بات ڈسکس کرنا چاہتا ہے, ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتا ہے, ان کا مشورہ لینا چاہتا ہے. لوگ آتے ہیں مختلف جگہوں سے ملنے کے لیے. اب ہر ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے, وہ ملنے کے لیے ٹائم چاہتا ہے, آدھا گھنٹہ چاہیے کسی کو, 2 گھنٹہ چاہیے کسی کو, 15 منٹ چاہیے کسی کو, 10 منٹ چاہیے. تو دیر از نو ٹائم, کوئی اسکیڈول نہیں ہے یہاں پر, آؤٹ آف اسکیڈول. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حضرت تو آرام کر رہے ہیں تو لمبا آرام کر رہے ہوں گے. حضرت 1 گھنٹہ آرام کرتے ہیں, 2 گھنٹہ آرام کرتے ہیں, 3 گھنٹہ آرام کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک لمحے کو قیمتی بنایا ہوتا ہے. ان کے ساتھ رہنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹہ سوتے ہیں, اگر 3 نہیں سوتے تو 4 سو جاتے ہیں. 5 گھنٹے اور 6 گھنٹے کی نیند ان لوگوں میں نہیں دیکھی ہم نے لگاتار. تو دنیا کے ٹائم کو اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہیں, ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہیں, حتیٰ کہ سونے کے اندر بھی یہی چیزیں سوچتے رہتے ہیں. جبھی تو آنکھ لگتی نہیں ہے زیادہ دیر تک, 4 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے ہیں. تو دنیا کی زندگی ہمارے لیے قیمتی ہے صرف اور صرف اعمال کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اسی طریقے سے رہنا ہے جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے. ایک چند دن تک ہوٹل کے کمرے میں رہنے والا جس طرح سے ہوٹل کی آرائش کے اوپر اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت, اپنی ذہن نہیں لگا دیتا, اسی طریقے سے ایک مومن بھی جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ایسے نہیں کھپا دیتا کہ جیسے اس نے ہمیشہ ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے. تو ہر وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی تیاری کرتے رہنا ہے. یہی زندگی ہے, اسی میں زندگی کا مزہ ہے. اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی پھر موت بھی جو ہوتی ہے نا وہ شاہانہ ہوتی ہے. یہ پھر سج دھج کر کے ہم نے پروردگار تک پہنچنے کی تیاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کے لیے مصروف فرما دے, ہمارے دل کے اندر اپنی ایسی محبت پیدا فرما دے کہ ہم ہر وقت اس تک پہنچنے کے لیے تیار رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے یا جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا اس میں یہ نیت کر لیں کہ تمام گناہوں سے جو اب تک مجھ سے سرزد ہو چکے, چاہے ظاہری گناہ ہو چاہے باطنی گناہ ہو, ان سب سے میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں. اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیں. السلام علیکم شیطان جیم پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ عام معمولات ہیں جو کہ مشائخ بتاتے ہیں، اگر ان کو ہم پابندی سے کریں گے تو ہمارا دل منور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور خود بخود گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. یہ فرائض کے علاوہ ہوتے ہیں، تو فرائض کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. یہ فرائض کے علاوہ معمولات ہوتے ہیں جو کہ سلسلے کے مشائخ بتاتے ہیں. ان میں سے پہلا معمول کہ روزانہ صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. چوتھا وقوف قلبی کہلاتا ہے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اپنا دھیان ہر وقت اپنے دل کی طرف بنانے کی کوشش کریں، اس حال میں کہ ہمارے دل کا دھیان اللہ کی طرف رہے. تو ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ جو مراقبے کا طریقہ بتلاتے ہیں، یہ ایسے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جائیں، اور نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا کہ ایک پرنالے سے گرتی ہوئی میرے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور میرا دل اس کے نتیجے میں اللہ 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 پکار رہا ہے، تو میرے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے اور میں اس کو بیٹھا سن رہا ہوں. تو یہی مراقبہ کہلاتا ہے. یہ ہر سلسلے کے مشائخ کے ہاں مختلف طریقے کا ہوتا ہے، یہ ایک دوا کی مانند ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر طریقے جو ہے مشائخ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ کسی یعنی یہ طریقہ جو ہوتا ہے مراقبے کا، یہ سنت فرض واجب اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتا ہے. ذکر قلبی یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے، نقلی دلائل عقلی دلائل سارے موجود ہیں ذکر قلبی کے لیے، یعنی دل میں اللہ کو یاد کرنا، لیکن اس کا طریقہ یہ اوپن ہے. تو اس کے طریقے کو مختلف مشائخ نے مختلف طریقوں سے ایکسپیرینس کیا ہے، تو وہی وہ بتاتے ہیں اپنے شاگردوں کو کرنے کے لیے. تو یہ پانچ معمولات ہو گئے. اور چھٹا یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہمارا اصلاحی تعلق ہونا چاہیے، کسی شیخ کے ساتھ کہ جس کو کہ ان کے بڑوں نے اجازت خلافت اس دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے دی ہوئی ہو کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سکھلائیں، تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق رہنا، اپنے دنیاوی اور دینی معاملات ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ کرنا، یہ سب جو ہے وہ رابطہ ہے شیخ کا معمول کہلاتا ہے. اور یہ چھٹا معمول ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ہم اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کے لیے سبحان ربی العالی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرا عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہمارے سینوں میں اپنی محبت کو جاری فرما. اے اللہ، اپنی محبت کو پیدا فرما. ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ، ہمیں اپنا استحضار عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا شوق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ بہت بڑی چیز آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے تو اس کو حاصل کرنا ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے ہمیں محبت عطا کر دینا ممکن ہے، بلکہ بہت آسان ہے، اے اللہ ہمیں بھی محبت والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مادہ پرستی کے دور کے اندر اے اللہ ہم کتنے بے حس ہو چکے کہ اے اللہ ہمیں کسی کے غم کا بھی احساس نہیں ہوتا، اے اللہ ہمیں آپ کی محبت کا احساس نہیں ہوتا، اے اللہ ہم تو محبت کو فیل کرنا ہی بھول گئے، اے اللہ ہمیں محبت کرنے والوں میں بنا دیجئے، اے اللہ محبت کرنا سکھلا دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ذات کی محبت کے گناہ سے اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن سے محبت کرنی چاہیے ان سے محبت عطا فرما، اے اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جس طرح دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر بھری ہوئی ہے، اے اللہ جس دن آپ کے ملک الموت تشریف لائیں گے، اے اللہ اس دن ہم اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اے اللہ محبت والی چیز کو تو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی کافروں کے جیسا ہو جائے کہ جن کے اندر فرشتے کو غوطہ لگا کر کے اس کی روح کو کھینچ کر کے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں، اے اللہ ان سب چیزوں سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی جو باہر کی اشیاء ہیں انفسی اشیاء ہیں ان سے بھی اے اللہ محبت کو دور فرما، اے اللہ جو ہمارے اندر کی نفسانی چیزیں ہیں اے اللہ ان سے بھی محبت کو دور فرما، اے اللہ سب سے بڑھ کر جو ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں اے اللہ اس محبت سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں کامل طور پر اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اے اللہ ہمیں اپنوں میں بنا، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اے اللہ سچا امتی بنا، اے اللہ آپ کے بات ماننے والوں میں بنا، اے اللہ جن چیزوں کے آپ نے حکم فرمایا اے اللہ ان حکموں کے اوپر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ نیکیاں کرنا آسان فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنا آسان فرما، اے اللہ آپ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں چھوٹی ہو یا بڑی اے اللہ ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سب سے بڑھ کر آپ نے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اس کی سب سے زیادہ قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ نے اس دنیا کے اندر وقت کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے وقت کو آپ کی بندگی کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے اس وقت کو کیسے کیسے نہیں ضائع کیا، اے اللہ ہم نے اس وقت کو کیسے کیسے نہیں ضائع کیا، اے اللہ زندگی کو ضائع کر دیا، اے اللہ اب اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اے اللہ ہماری تو ساری کی ساری زندگی صرف شرمندگی شرمندگی ہے، اے اللہ اب ہمیں بندگی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ گندوں کی سب سے ہمیں باہر نکال کھڑا فرما، اے اللہ ہمیں تمام نعمتوں کی قدر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اگر کوئی آزمائش آ جائے اے اللہ اس آزمائش کو ہم کو بھی ہمارے لیے خیر کا سبب بنا، اے اللہ بھلائی کا سبب بنا، اے اللہ اونچے درجات کے حاصل ہونے کا سبب بنا، اے اللہ اپنی دین کے اندر اور ترقی کا سبب بنا، لیکن اے اللہ آزمائش کے اوپر بے صبری سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ برے حالات سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح سے اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ کبھی بھی ایمان سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کے اندر معاونت کری اے اللہ ان کو اپنے محبین میں شامل فرما، مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کا معاون بنا، اے اللہ دین کی فکر کرنے والا بنا، اے اللہ اس کے بدلے دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہم آپ کے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ جس طرح آپ کے حبیب کے کہ جو امتی تھے اے اللہ ان کی تمام ضروریات کا آپ نے خیال فرمایا، اے اللہ کیونکہ انہوں نے آپ کے دین کا خیال فرمایا، اے اللہ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی آپ کے لیے ہمارا خیال کر لینا کوئی مشکل کام نہیں، اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم آپ کے دین کا خیال نہیں کرتے، اے اللہ ہم اپنے مقصد زندگی کو بھلا بیٹھے، اے اللہ مقصد زندگی کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی مقبول محافل ذکر میں شامل فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اے اللہ اس میں سے کسی کو بھی ہم میں سے کسی کے خلاف بھی حجت نہ بنا. اے اللہ سب کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا. اے اللہ خیر کا باعث بنا. اے اللہ اچھی بات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, ہماری طرف سے ہوئی, اے اللہ اس پر ہمیں معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمارے عزیز ہمارے دوست بھائی کاظم صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اے اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے شفاعت کا سبب بنا. اے اللہ اس کے پورے خاندان کو خصوصاً اس کے والدین کو اس کے اوپر بہترین صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ان کے لیے دین اور دنیا کے اندر ترقیوں کا سبب بنا. اے اللہ ان کے درجات اپنے جنت کے اندر اور عظیم بنا. اے اللہ بہترین اے اللہ مبادلہ بدل ان کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.